بدھ 13 اگست کے سیروین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. 24 گھنٹے بعد کیا ہوگا؟ آزادی، انقلاب یا صرف فساد؟ عمران خان کے ایک وقت
ہمارے جو بھی آڑے آئے گا، جو بھی اونچے ہتھ کنڈے کرنے والا ہمارے امن مار کے آڑے آئے گا، اگر ہمیں 47 کی طرح قربانی دینی پڑی، تلوار اٹھانی پڑی اور گردنیں کٹوانی پڑی یا کاٹنی پڑی، ہم بعد نہیں آئیں گے.
تفصیل سے پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کی صورت میں ہی سپریم کورٹ کے تحقیقاتی کمیشن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. گزشتہ رات لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ ہر حال میں 14 اگست کو اسلام آباد پہنچیں گے. ان کے اس اعلان کے بعد جماعت کے کارکنوں کی کیا تیاریاں ہیں، اسی بارے میں لاہور کے علاقے زمان پارک میں عمران خان کے گھر کے باہر موجود نامہ نگار علی سلمان بتاتے ہیں.
یہاں پہ کوئی 3-4 ہزار کارکن اکٹھے ہیں اور کیمپ لگے ہوئے ہیں گراؤنڈ کے اندر، اور کارکن ٹولیوں کی شکل میں آ رہے ہیں. میڈیا ہے یہاں پہ، بینرز لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ترانے ہیں وہ چل رہے ہیں. لیڈرز جو ہیں وہاں پہ ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اندر عمران خان کے سینئر قیادت موجود ہے اور صلاح و مشورے کا سلسلہ جاری ہے.
پاکستان میں منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان چودھری برادران اور طاہر القادری کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں تاکہ فوج کو مداخلت پر مجبور کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکے. بی بی سی کے نامہ نگار آصف فاروقی سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا،
دیکھیے سازش میں وہ تمام عناصر ہیں آپ کے سامنے، قاف لیگ کے سیاسی رہنما ہیں اور دیگر ایسے مایوس رہنما ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ اگلے 100 سال بھی انتخابات ہوں تو وہ انتخابات سے اقتدار میں نہیں آ سکتے، اور وہ لہٰذا چور دروازہ تلاش کر رہے ہیں، وہ ایسا کوئی سازش کا سہارا تلاش کر رہے ہیں کہ غیر آئینی عمل ہو جس میں وہ پھر وفاقی کابینہ میں اور حکومتوں میں آ کے اپنی جگہ سنبھال سکیں، ورنہ ان کے لیے کوئی اب جگہ نہیں رہ گئی ہے پاکستانی سیاست میں.
پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک نے ریاست کی جانب سے ممکنہ خلاف آئین اقدامات کو روکنے کے لیے دائر درخواست پر ایک 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے جو 15 اگست سے اس درخواست کی سماعت کرے گا. پاکستان کے شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے ضلعوں کی انتظامیہ نے دونوں شہروں کے مختلف علاقوں کو سیل کر دیا ہے، جبکہ دونوں شہروں کے درمیان سفر کرنے کے لیے جزوی طور پر راستے کھلے ہیں. حکام کے مطابق ان شاہراہوں کو رات گئے کسی بھی وقت بند کر دیا جائے گا. دفتر خارجہ پاکستان نے بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے بارے میں دیے جانے والے حالیہ بیان کو بے بنیاد قرار دیا ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ ہی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہوا ہے. بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ روز کشمیر کے دورے کے دوران لداخ میں عوامی خطاب کے دوران پاکستان پر الزام عائد کیا کہ وہ بھارت کے کنٹرول والے علاقوں میں مقامی شدت پسندوں کی پشت پناہی کر کے پراکسی وار یا درپردہ جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شمالی عراق میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے زیر قبضہ ایک پہاڑ پر پھنسے 10,000 افراد کو نکالنے کے لیے مختلف ریسکیو آپشنز پر غور کر رہا ہے. تقریباً 130 امریکی فوجی اہلکار خطے میں پہنچ گئے ہیں تاکہ اسلامی جہادیوں کی طرف سے درپیش خطرے سے نمٹنے کے لیے مدد کی جا سکے. مصر کے سابق صدر حسنی مبارک نے آج عدالت میں اپنے اقدامات کا جذباتی دفاع پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سن 2011 میں مظاہرین کو ہلاک کرنے کے احکامات نہیں دیے تھے. آج پہلی بار عدالت میں پیش ہو کر بات کرتے ہوئے مسٹر مبارک نے اعتراف کیا کہ انہوں نے بطور صدر غلطیاں کی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے فرائض کو پورا کرنے کی بہترین کوشش کی. مسٹر مبارک کی عمر 86 برس ہے. ان پر اپنے دور حکومت میں سینکڑوں مظاہرین کو قتل کرنے کی سازش کا الزام ہے. اس مقدمے میں ان کو دی جانے والی سزا کو گزشتہ برس عدالت نے کالعدم قرار دے دیا تھا، تاہم اب ایک بار پھر ان کے خلاف اس مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. عالمی ادارہ صحت نے درجہ بندی کرتے ہوئے کینیا کو ہائی رسک ملک قرار دیا ہے جہاں مہلک ایبولا وائرس پھیل سکتا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ کینیا میں ایبولا پھیلنے کا خطرہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ نقل و حمل کا اہم مرکز ہے اور یہاں سے مغربی افریقہ کے لیے کئی فلائٹس جاتی ہیں. ایرانی نژاد ریاضی دان مریم مرزا خانی نے ریاضی کے میدان میں دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کر لیا ہے. تفصیل سنیے نوشین عباس سے.
پروفیسر مریم مرزا خانی کو ان کی پیچیدہ جیومیٹری کے لیے اس اعزاز سے نوازا گیا ہے. انہیں ملنے والے اس اعزاز کو تاریخی قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بہت زمانے سے واجب الادا تھا. مرزا خانی کو یہ اعزاز سول میں ریاضی دانوں کی بین الاقوامی کانگریس میں دیا گیا. ریاضی کی بین الاقوامی کانگریس ہر 4 سال بعد منعقد کی جاتی ہے اور اس میں 4 میڈل دیے جاتے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کسی کو کہا کہ تم تو بس روتے ہی رہنا. وسوخ سے تو کہنا مشکل ہے کہ ان کے مخاطب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان تھے، لیکن ان کی اس ٹویٹ پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، خوب لے دے ہوئی، جسے ہمارے سوشل میڈیا کے ماہر طاہر عمران نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا، ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ڈالا، اور وہ ابھی تک ہمارا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا فیچر ہے. پتہ نہیں اس میں کمال مریم نواز شریف کا ہے یا طاہر عمران کا، لیکن آپ کی اس قدر دلچسپی کی ایک یقینی وجہ پاکستان کا موجودہ ماحول ہے، جس میں حکومت اور حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کے سینگ کچھ اس طرح الجھ گئے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی رائے میں اگر پورا بیل نہیں تو کسی نہ کسی کا سینگ تو جائے گا ہی جائے گا. ظاہر ہے شریف برادران اور عمران خان کا سیاسی دنگل ہی آج ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع ہے. تو آئیے سب سے پہلے لاہور چلتے ہیں، جہاں ہمارے ساتھی علی سلمان آج تقریباً سارا دن عمران خان کے گھر کے باہر رہے.
میں یہاں ازمان پارک عمران خان کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں. یہاں پہ 3-4 ہزار کے قریب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں. یہاں سما ہے، دریاں بچھی ہوئی ہیں، کرسیاں لگی ہیں، کیمپ لگے ہیں. یہ پوری جگہ پوسٹر سے، بینر سے بھری ہوئی ہے. لوگ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نعرے بازی کرتے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں. اچھا، ترانے چل رہے ہیں، قومی ترانے چل رہے ہیں، پھر لوگ رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈھول کی تھاپ کے اوپر، اور یہاں پہ میلے ٹھیلے ہیں، پانچا فروش ہے. تو بس ایک یوں سمجھیں کہ ایک جو گہما گہمی ہوتی ہے تحریک انصاف کے جلسوں میں، وہ ایک یہاں پہ رنگ پورا نمایاں ہے.
تو علی سلمان، اتنے سیاسی ورکر وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہیں، گفتگو کیا چل رہی ہے وہاں پر؟
یہاں پہ جو زیادہ تر باتیں لوگ کر رہے ہیں وہ کل کی لانگ مارچ کے بارے میں کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ ہیں، خیالات ہیں کہ شاید پولیس انہیں روکے گی، رکاوٹیں ڈالے گی، تو اس سے وہ کیسے کریں گے. ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی سے کلیش ہو جائے. تو اس وقت میرے پاس کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے عرفان احمد انصاری، یہ کوٹ ادو سے آئے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں. عرفان صاحب، یہ بتائیں، آپ کو کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے کلیش ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو آپ کیا کریں گے؟
دیکھو جی، عمران خان صاحب کی کال تھی کہ 14 اگست کو آزادی مارچ ہر حال میں ہوگا. تو اب ہم گھروں سے 3 دن پہلے ہم تیار ہو کے آئے ہیں، ہم سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اور ہم خان صاحب کی قیادت میں ملک اور قوم کی بقا کے لیے نکلے ہیں. ہمارے جو بھی آڑے آئے گا، جو بھی اونچے ہتھکنڈے کرنے والا ہمارے امن مارچ کے آڑے آئے گا، ہم اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، ہمارے اندر ہارنے کا بھی حوصلہ ہے اور جیت کی خوشیاں منانے کی بھی ہم خواہش مند ہیں. مینڈیٹ کے خلاف اگر ہمیں 47 کی طرح قربانیاں دینی پڑی، تلوار اٹھانی پڑی اور گردنیں کٹوانی پڑی یا کاٹنی پڑی، ہم باز نہیں آئیں گے. ہم اپنا حق لے کر اسلام آباد سے انشاءاللہ لوٹیں گے.
تو یہ انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بھی کچھ تھوڑی سی تشویش چل رہی ہے، کیونکہ جاوید ہاشمی تھوڑا سا ناراض ہیں، وہ ملتان چلے گئے ہیں، انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک یہ بات بھی ہے کہ نواز شریف نے جو کل کہا تھا کہ وہ ایک سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں، تو جس کے بعد جاوید ہاشمی ناراض ہوئے. تو یہ اس طرح کی باتیں بھی یہاں پہ چل رہی ہیں. لیکن عمران خان کے ساتھیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل صبح 10 بجے یہاں سے ہر صورت لانگ مارچ نکلے گی اور اسلام آباد تک جائیں گے.
لاہور میں عمران خان کے گھر کے باہر سے یہ تھے علی سلمان، جن سے میں نے اب سے گھنٹہ بھر قبل بات کی. خراب ٹیلی فون لائن کے لیے ہماری بہت معذرت. اس خبر کا ہم تجزیہ بھی کریں گے اور اس دنگل کے کسی بڑے پہلوان سے بات بھی، لیکن پہلے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ گو یہ درست ہے کہ آج کل پاکستان میں احتجاج، دھرنوں اور مارچز کی سیاست کا موسم عروج پر ہے، لیکن پاکستانی ماضی میں بھی ایسے کئی احتجاج دیکھ چکے ہیں جن کے دوران ہونے والا تشدد، افراتفری اور عدم استحکام آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ احتجاج نتیجہ خیز ثابت ہوئے؟ کیا ان احتجاجوں کے بعد تبدیلی صرف عوامی دباؤ کے بل بوتے پر آئی؟ مجموعی طور پر ان کا ملکی سیاست پر کیا اثر ہوا؟ تاریخ کے ان صفحات کو پلٹا ہے ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے۔
پاکستان میں حکومتوں کو گرانے کے لیے احتجاجی سیاست کا آغاز 1956 میں سکندر مرزا کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کی تحریک سے ہوا۔ 1958 میں مرزا تو رخصت ہوئے، تاہم ملک میں پہلا مارشل لاء لگوانے کے بعد۔ ایوب خان کی آمریت کا دور 10 برس جاری رہا، اور پھر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے ایک اور تحریک شروع کی ایوب خان کے خلاف۔ ذوالفقار علی بھٹو اس تحریک میں پیش رہے۔ محمد طارق صدیقی پنڈی کے رہائشی ہیں، انہوں نے اس تحریک کی یادیں کچھ اس طرح تازہ کیں۔
ذوالفقار علی بھٹو ٹرک پہ بیٹھ کر آئے تھے، اور یہاں ایسے ریلے سمندر کی طرح لوگ جا رہے تھے جس کی انتہا نہیں ہے۔ لوگوں نے پانی لگائے ہوئے تھے، دودھ کی سبیلیں لگائی ہوئی تھیں۔ یہاں علی بابا ہوتا تھا، وہ آگے کے چلتا تھا، کسی قسم کی اشتعال انگیزی نہیں ہوئی اس میں۔
1977 میں مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس نے احتجاجی تحریک چلائی، جس کا مقصد تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کرنا تھا، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں اقتدار پر فوجی سربراہ ضیاء الحق قابض ہو گئے، اور پھر آمریت کی سیاہ رات اتنی طویل ہوئی کہ جمہوریت کا سورج طلوع ہونے میں 11 برس لگے۔ ضیاء کی آمریت کے دوران بحالی جمہوریت کی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ پیپلز پارٹی اس تحریک کی روح رواں رہی، تاہم فوجی حکومت نے جمہوریت کی بحالی کی تحریک کو مکمل طور پر کچل دیا۔ احتجاجی سیاست 90 کی دہائی میں اپنے عروج پر دکھائی دی، جس کی ابتدا ہوئی 1992 میں بینظیر بھٹو کے مارچ سے، جس میں انہوں نے نواز شریف کی حکومت کی مبینہ کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگایا۔ شکیل خان پنڈی کے ایک تاجر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس مارچ کو روکنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا۔
ہم یہیں پہ تھے، آنسو گیس چلی تھی یہاں پہ، پولیس اور ڈنڈے اور یہ دکانیں ٹوٹی تھیں اور سارا کچھ یہاں پہ، کئی بندے یہاں پہ زخمی ہوئے تھے، بہت زیادہ یہاں پہ معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کی بہت زیادہ سچویشن خراب ہو گئی تھی۔
92 کے احتجاج کو کامیابی 1 برس بعد ملی، جب اس وقت کے آرمی چیف کی درپردہ آشیرواد سے نواز شریف کو مستعفی ہونا پڑا۔ ایسی ہی صورتحال 3 برس بعد بینظیر حکومت کے خلاف پیدا ہوئی، جب 1996 میں نواز شریف نے ان کے خلاف تحریک نجات کا آغاز کیا۔ ایک مرتبہ پھر تیسری قوت حرکت میں آئی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا اپنے ہی صدر فاروق لغاری کے ہاتھوں خاتمہ ہوا۔ تجزیہ نگار احتشام الحق کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت کے حوالے سے آج بھی حالات ماضی سے زیادہ مختلف نہیں۔
فوج اگر نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہے تو ان کے حق میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ایشوز چلتے رہے، چاہے مشرف کا ایشو ہے، طالبان سے گفتگو کا ایشو ہے، تحفظ پاکستان آرڈیننس اتنا دیر سے آیا، پہلے بھی یہ ہوا فوج کے مداخلت سے فیصلہ ہوا، اور آج بھی جو ہے نا لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عام طور پہ انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا فوکس یہ ہے کہ اس سچویشن پہ حالات پہنچا دیے جائیں کہ فوج خود مداخلت کرے۔
2009 میں نواز شریف نے عدلیہ بحالی کے لیے لانگ مارچ کیا، جو گوجرانوالا میں اس وقت اختتام پذیر ہوا جب فوج کے سربراہ نے چیف جسٹس کی بحالی کی یقین دہانی کروائی۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو کیا اس دفعہ بھی یہ ذمہ داری فوج کے سربراہ کے سر ہی جائے گی؟ پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سارا کھیل ہی یہ ہے کہ ملک کی سیاسی بساط میں فوج کو گھسیٹا جائے۔ ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی نے پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال سے عمران خان اور طاہر القادری کے احتجاجی مارچ کے بارے میں گفتگو کی، اور پہلے پوچھا کہ حکومت کے خیال میں اس احتجاج سے یہ سیاستدان کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
پاکستان نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ ایک پرامن انتقال اقتدار ہوا ہے، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، پاکستان کے عوام نے قبول کر لیا۔ اب 14 مہینے بعد اس طرح کے جھگڑے کھڑا کرنا، اس طرح کے سوالیہ نشان کھڑے کرنا، یہ ایک سیکنڈ تھاٹ ہے، اور اس کے پیچھے ایک سازش کی بوا رہی ہے جس کا عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب حصہ ہیں، جس کا مقصد ملک کے اندر ایک تو بدامنی پیدا کرنا ہے اور کسی غیر جمہوری راستے کی راہ ہموار کرنا ہے، اور دوسرا اس حکومت کی ان کوششوں کو ناکام کرنا ہے جو ہم نے 14 ماہ میں اقتصادی شعبے میں حاصل کی ہیں۔
سازش کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اور کون کون کردار ہیں اس سازش کے؟
دیکھیے سازش میں وہ تمام عناصر ہیں آپ کے سامنے، قاف لیگ کے سیاسی رہنما ہیں اور دیگر ایسے مایوس رہنما ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ اگلے 100 سال بھی انتخابات ہوں تو وہ انتخابات سے اقتدار میں نہیں آ سکتے، اور وہ لہٰذا چور دروازہ تلاش کر رہے ہیں، وہ ایسا کوئی سازش کا سہارا تلاش کر رہے ہیں کہ غیر آئینی عمل ہو جس میں وہ پھر وفاقی کابینہ میں اور حکومتوں میں آ کے اپنی جگہ سنبھال سکیں، ورنہ ان کے لیے کوئی اب جگہ نہیں رہ گئی ہے پاکستانی سیاست میں. تو یہ تمام جو مشرف کی ایک ٹیم ہے وہ شاید سمجھتی ہے کہ اس طرح حکومت پر وہ دباؤ ڈال کے یا تو مشرف کے لیے کوئی رائے حاصل کر لیں گے، اور پھر اس حکومت کی جو ایک رفتار ہے اور جو مومنٹم ہے اسے توڑنے میں شاید وہ کامیاب ہو جائیں، اور شاید وہ ایک ایسا بحران پیدا کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ملک کے اندر ایک بحران پیدا ہو اور کوئی غیر آئینی مداخلہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے تمام جو خواب ہیں یہ ادھورے رہ جائیں گے.
چودھری برادران ہے وہ سازش میں شامل ہیں، عمران خان شامل ہیں، طاہر القادری شامل ہیں، تو وہ تو حکومت کا تختہ نہیں الٹتے، حکومت کا تلختہ تو فوج الٹتی ہے. تو آپ کے خیال میں فوج کی وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟
ان کی خواہش یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ جس سے فوج کی ذریعے وہ کوئی مداخلت کا دروازہ کھولیں جس سے اس حکومت کو نکالا جا سکے، جو کہ غیر جمہوری اور غیر آئینی سوچ ہے. اور انشاءاللہ اس میں وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت اس مطالبے کے حق میں نہیں ہے.
تو وہ کیسے حالات ہوں گے احسن اقبال صاحب جو یہ عمران خان پیدا کر سکتے ہیں جس سے فوج کو مداخلت مجبوراً کرنا پڑے؟
ان کی دیکھیے خواہش تو یہی ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسی لاشوں کی سیاست کی جائے، کوئی ایسا پیرالیسس قائم کیا جائے جس سے ڈیڈ لاک ہو جائے اور غیر آئینی مداخلت کا دروازہ کھلے. لیکن حکومت نے جو حفاظتی اقدامات اٹھائے ہیں اور پیش بندی کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ اس موقع پر یہ تو اپنی کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو دہشت گرد عناصر ہیں وہ بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کے ملک کے اندر اندرونی ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں.
تحریک چلانا، احتجاج کرنا، ظاہر ہے یہ جمہوریت کا حصہ ہے. پھر یہ عمران خان کا جو مارچ ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ غیر جمہوری کیسے ہو؟
دیکھیے یہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن آپ موسم دیکھتے ہیں. جب آپریشن عزب ہو رہا ہے کیا آپ یہ مہینہ دو مہینہ ٹھہر کے نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ جب چاہیں لانگ مارچ کر سکتے ہیں.
اگر یعنی اس کا مطلب یہ کہ کل جب عمران خان صبح لاہور سے اپنی رہائش گاہ سے نکلیں گے تو انہیں روکا نہیں جائے گا؟
ایز لانگ ایز ان کی اور ان کے جو کارکن ہیں وہ پرامن رہیں، وہ تشدد نہ کریں، وہ اگر آتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بیٹھنا چاہتے ہیں سڑکوں پہ، پارکوں میں، گلیوں میں، تو 10 دن بیٹھے، 5 دن بیٹھے.
سیاست کی شطرنج چال پہ چال، یہ تھے پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال. اور اس کھیل میں ایک وزارت اور جو آج قدر مصروف رہی وہ پاکستان کی وزارت قانون و انصاف ہے، جس نے گزشتہ برس ہونے والے عام انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو 3 رکنی عدالتی کمیشن تشکیل دینے کے لیے ایک خط لکھا ہے. یہ خط سیکرٹری قانون و انصاف کی طرف سے لکھا گیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
اس خط میں پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ 3 رکنی بینچ تشکیل دیں جو 90 روز میں اس بات کا تعین کرے کہ مئی سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں کس جماعت کو فائدہ پہنچایا گیا. خط میں کہا گیا ہے کہ اس عدالتی کمیشن کو سیکرٹریٹ اور دیگر سہولتیں فراہم کرنے کی ذمہ داری کیبنٹ ڈویژن کی ہوگی. اس خط میں منگل کے روز وزیر اعظم میاں نواز شریف کی تقریر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے عام انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دینے کی بات کی تھی. سپریم کورٹ کا رجسٹرار آفس نے اس خط کے موصول ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس خط کو چیف جسٹس کے سامنے پیش کریں گے. یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کل ایک پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کی طرف سے عدالتی کمیشن بنانے کی تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی تھی کہ میاں نواز شریف کی موجودگی میں کوئی بھی کمیشن آزادانہ طور پر تحقیقات نہیں کر سکتا، اس لیے وہ پہلے وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہوں. ادھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کسی بھی ریاستی ادارے کی طرف سے ممکنہ ماورائے آئین اقدام کو روکنے کے لیے دائر کی گئی درخواست پر ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو 15 اگست سے اس درخواست کی سماعت کرے گا. اس 5 رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس خود کریں گے، جبکہ جسٹس جواد خواجہ، جسٹس میاں ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس مشیر عالم اس لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے. یہ درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کامران مرتضیٰ نے دائر کی ہے. اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں سیاسی حلقے اور مبصرین کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ کسی بھی ادارے کی طرف سے ماورائے آئین اقدام کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ سپریم کورٹ نے اس ضمن میں اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
تین رکنی عدالتی کمیشن جو انتخابی دھاندلیاں یا مبینہ انتخابی دھاندلیوں کی چھان بین کرے گا، اس کو تیار کرنے کی تیاریاں تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان اسلام آباد میں دھرنے اور احتجاج پر مصر ہیں۔ ملک کی سیاسی صورتحال میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی 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 کا ووٹر کیا سوچ رہا ہے؟ احتجاجی سیاست پر اس کا کیا کہنا ہے؟ یہی سوالات ہماری ساتھی شمائلہ خان نے ملک کی تینوں بڑی جماعتوں کے ووٹر سے کیے۔
پاکستان میں اس وقت سیاسی پارا ہائی ہے۔ تحریک انصاف حکومت گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، جبکہ نواز حکومت پوری طاقت سے اس مطالبے کو پچھاڑنے کی تیاریوں میں ہے۔ اس پوری صورتحال کو ایک عام آدمی، ایک عام ووٹر کس طرح دیکھ رہا ہے؟ خود انہیں سے سنیے۔
عمران خان کا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے ووٹ بھی ان کو ہی کیا، وی آر شیور کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے۔ چینج یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کی نیشن ایک دم سے چینج ہو جائے، ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چینج ہونا ہے۔
آپ دھرنے میں شرکت کریں گی؟
میں انشاءاللہ ضرور کروں گی، بچوں سمیت کروں گی،
اور جب تک بیٹھی رہیں گی جب تک کہ حکومت گر نہیں جاتی
انشاءاللہ۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ جو باہر سے ہمارے بہن بھائی آئیں گے ہم ان کو بھی جو ہے ہیلپ کریں گے۔
اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے کہ ایک گورنمنٹ جیسے ایک سال ہوا ہے آئے ہوئے، اسے وقت نہ دیا جائے؟
دیکھیں، ایک بندہ جیسے عمران خان آئے گا نا، اگر اس کو فرض کرے وہ اگر اس کو گورنمنٹ ملتی ہے تو وہ فرسٹ ٹائم آیا ہے، اور وہ اگر جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کرتا تو چلو ہم مانتے ہیں جی وہ ایکسپیرینس بندہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو تیسری دفعہ حکومت میں آئے ہیں، اور یہ ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ مطلب یہ تو ان کی گورنمنٹ تو زرداری دور سے بھی بری ہے، جنہوں نے پانچ سال کیا یہ تو ایک سال میں ان سے بدترین ثابت ہوئے ہیں۔
میرا نام شہزاد ہے، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ اچھی بات نہیں ہے، نواز شریف صاحب ابھی آئے ہیں، اس کو دو چودہ سال لگانے دو، اس کے بعد اس کو زمانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو طاہر القادری صاحب ہے، یہ انہوں نے بولا ہے کہ جو پولیس افیسر، کوئی بھی پولیس افیسر تھوڑی سی مسئلہ کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، ان کو اٹھا کر آپ لے، ان کو بچوں کو اٹھا کر لے آئیں، ان کو گھر میں گھس جائیں، قتل کا بدلہ قتل، یہ ان کا جو ہے نا مناسب نہیں ہے، کہنا ناک بنتا ہے ان کا۔ جو حکومت نے کیا ہے وہ ٹھیک ہی ہے، کیونکہ انہوں نے ملک میں جو ہے نا یہ فساد ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ فساد نہیں ہونا چاہیے۔ میڈم، ہم سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان کا مطالبہ تھا تو عمران خان کو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے یا سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، یہ ریلی ہے یا یہ جلوس اس کو جو ہے نا نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ ملکی حالات دیکھے، سر ضرب آپریشن شروع ہے اور ملکی حالات دیکھے، وہ 14 اگست کا جو دن ہے، آزادی کا دن ہے، اس آزادی کے دن میں عمران خان صاحب جو ہے نا ریلی نکال رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔
پی ایم ایل این کی حکومت نے ایسا کیا کیا ہے جس سے آپ اتنے خوش ہیں؟
ہم تو میڈم اس لیے خوش ہے، دیکھو یہ روڈے، یہ اس کو 2010 سے دیکھو یہ کتنا ہمارے ملک میں جو ہے، کراچی میں دیکھو کتنے دھماکے ہو رہے ہیں، بشور میں دیکھو کتنے دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے اسکول میں دیکھو، مدرسوں میں دیکھو، مسجدوں میں دیکھو کتنے دھماکے، ہمارے مسلمان بھائی بے گناہ بے قصور جو مر رہے ہیں۔ وہ یہی شخص ہے جو ابھی ایک سال ہوا ہے آیا، انہوں نے جو آپریشن کی وجہ سے اس کے بعد کتنا ابھی کنٹرول ہوا ہے، ابھی کچھ سنا ہے آپ نے دھماکے ہوئے ہیں یا کراچی میں ہوئے ہیں یا بشور میں ہوئے ہیں، کوئی اور جنسی میں ہوئے ہیں؟ اگر اس نے پانچ سال لگائے ان شاء اللہ بجلی بھی، وہ کہہ رہے ہیں بجلی کی ان شاء اللہ بجلی بھی آ جائے گی، اور یہ جو آپریشن کے لیے ہمارے ملک میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔
میرا نام ممتاز بلوچ ہے، اور میں نے لاسٹ انتخابات میں جو ووٹ دیا تھا وہ پیپلز پارٹی کو دیا تھا۔
ابھی جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
احتجاج کرنا سب کا حق ہوتا ہے، یہ اگر جمہوریت ہے ملک کے اندر تو یہ میرا رائٹ ہے، میں اس حق میں ہوں کہ اگر احتجاج ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی غلط بات کی وجہ سے احتجاج ہو رہا ہے۔ ہم نے جب ان کو ووٹ دیا ہے، یہ ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے اور اس طرح ہم احتجاج کریں، احتجاج کے اوپر ہمیں گولیاں ملیں، تو میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا۔ تو ان کو یہ عمران خان صاحب تو پہلے سے شروع سے ان کو کہتے آ رہے تھے کہ آپ میرے یہ مسائل حل کریں، تو اس ٹائم تو انہوں نے کوئی یعنی کہ ان کی کوئی بات نہیں سنی۔
کیا حکومت سے مطالبہ کرنا کہ وہ استعفیٰ دے، اس کے نتیجے میں فوج کا آ جانا دوبارہ؟
میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ فوج آ جائے، نہ ہی میں یہی چاہوں گا کہ صرف اس چار سیٹوں کی وجہ سے جو مطالبات ہیں عمران خان صاحب کے، اس کی وجہ سے پوری ہماری گورنمنٹ ختم ہو جائے۔
تین بڑی جماعتوں کے ووٹر جن سے بات کی ہماری ساتھی شمائلہ خان نے. اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی سب سے پہلی بڑی خبر یہ ہے جو ابھی آپ نے پروگرام میں بھی سنی, احسن اقبال, وفاقی وزیر احسن اقبال کا انٹرویو. اس کی ہیڈ لائن ہے مارچ کا مقصد فوج کو مجبور کر کے اقتدار پر قبضہ. اس کے بعد لانگ مارچ سے متعلق بھی ایک خبر ہے, لیکن جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس وقت اس کا عنوان ہے شیرنی کے بچے کا ماں کی لاش پر پہرا. اس کی تفصیل ہم پروگرام میں آگے چل کر آپ کو سنائیں گے. سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں کل سے کولمبو میں دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہو رہی ہیں. پاکستانی ٹیم گول ٹیسٹ میں 7 وکٹوں کی ہزیمت کے سبب سری لنکا کے خلاف 5 سال میں تیسری ٹیسٹ سیریز ہارنے کے خطرے سے دوچار ہیں. پاکستانی ٹیم مصباح الحق کی قیادت میں انگلینڈ کے خلاف کلین سویپ کے بعد سے ایک بھی ٹیسٹ سیریز نہیں جیت سکی ہے. اس دوران اس نے 3 سیریز برابر کھیلی ہیں اور 2 میں اسے شکست ہوئی ہے. پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران آف اسپنر سعید اجمل کا بالنگ ایکشن مشکوک قرار دیے جانے نے پاکستانی ٹیم کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. گو کے پاکستانی ٹیم مینجمنٹ نے سعید اجمل کو کولمبو ٹیسٹ میں کھلانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستانی ٹیم کے نقطہ نظر سے سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ سعید اجمل اس مرتبہ اپنی مخصوص گیند دوسرا کے سبب مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں نہیں آئے ہیں, بلکہ ان کی متعدد گیندوں کو قوانین کے برخلاف قرار دیا گیا ہے. سری لنکا کے مایاناز بیٹسمین مہیلا جے وردنے کا یہ آخری ٹیسٹ میچ ہے. انہیں شایع نشان انداز میں الوداع کہنے کے لیے یہ ٹیسٹ میچ پی سارا اوول سے سنہالیس اسپورٹس کلب منتقل کیا گیا ہے, جو مہیلا جے وردنے کا ہوم گراؤنڈ ہے, جہاں وہ 11 سینچریوں کی مدد سے 2,863 رنز اسکور کر چکے ہیں, جو کسی ایک گراؤنڈ پر کسی بھی بیٹسمین کے بنائے گئے سب سے زیادہ رنز ہیں.
At 40 years of age, Joe Pavey producing another inspirational performance.
برطانیہ کی 40 سالہ جو پیوی یورپین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیتنے والی سب سے عمر رسیدہ ایتھلیٹ بن گئی ہیں. انہوں نے زیورخ میں جاری چیمپئن شپ میں 10,000 میٹرز کی ریس جیتی. کرسٹیانو رونالڈو کے شاندار کھیل نے ریال میڈرڈ کو کارڈیف میں کھیلے گئے سپر کپ کے فائنل میں سیویلا کے خلاف 2 گول سے کامیابی دلا دی. دونوں گول رونالڈو نے کیے. عالمی کپ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے جیمس روڈریگس اور ٹونی کروز کا یہ ریال میڈرڈ کی طرف سے پہلا میچ تھا. ریال میڈرڈ اس وقت فٹ بال کی دنیا کی سب سے مہنگی ٹیم ہے, جس کے کھلاڑیوں کی مجموعی مالیت 526 ملین پاؤنڈ ہے.
پاکستان کی سیاسی صورتحال آج ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع رہی. خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے, جس کے بعد ہم آپ کو عراق لے چلیں گے, جہاں امریکہ نے اپنے عسکری مشیر بھیجے ہیں. یہ وہاں کیوں بھیجے ہیں, وہاں جا کر یہ کیا کریں گے, اس خبر کا ہم تجزیہ بھی کریں گے. فی الحال خاص خاص خبروں کے لیے اسلام آباد شمائلہ خان کے پاس.
پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان چودھری برادران اور طاہر القادری کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں تاکہ فوج کو مداخلت پر مجبور کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکے. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے ایک روز قبل حکام نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو سیل کر دیا ہے, جبکہ دونوں شہروں کے درمیان سفر کے لیے جزوی طور پر راستے کھلے ہیں. پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک نے ریاست کی جانب سے ممکنہ خلاف آئین اقدامات کو روکنے کے لیے دائر درخواست پر ایک 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے جو 15 اگست سے درخواست کی سماعت کرے گا. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شمالی عراق میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے زیر قبضہ ایک پہاڑ پر پھنسے دسیوں ہزاروں افراد کو نکالنے کے لیے مختلف ریسکیو آپشنز پر غور کر رہا ہے. اور ایرانی نژاد ریاضی دان مریم مرزا خانی نے ریاضی کے میدان میں دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کر لیا ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام کے شروع میں میں نے مریم نواز شریف کی ٹویٹ کا ذکر کیا تھا. جی ہاں, اب بھی اس کے بارے میں ہمارا فیچر بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا, سب سے زیادہ پڑھے جانے والا فیچر ایک شیرنی کے بارے میں ہے جس کے بچے نے اپنی ماں کی لاش پر پہرا دیا. اور اب ذکر عراق کی صورتحال کا. فرانس نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں وہ عراقی کردوں کے لیے اسلحہ فراہم کرے گا. دوسری طرف امریکی فوج کے خصوصی دستوں کے 130 ارکان بطور عسکری مشیر عراقی شہر اربل پہنچے ہیں, جبکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کوہ سنجار پر پھنسے ہوئے ہزاروں یزیدیوں کو فوری مدد درکار ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تیار کیا ہے نخبت ملک نے.
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کے اس اعلان کو فرانسیسی سرکاری میڈیا نے نشر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے کے لیے بغداد میں حکام سے اجازت نامہ موصول ہو گیا ہے. دوسری طرف امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کا کہنا ہے کہ امریکہ نے عراق کے شمالی کرد علاقے میں مزید 130 عسکری مشیر بھیجے ہیں. امریکی محکمہ دفاع کے ایک اہلکار کے مطابق امریکی فوج کی مرین کور اور خصوصی فوجی دستوں سے تعلق رکھنے والے یہ افراد علاقے میں پھنسے افراد کی مشکلات اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں اور وہ کسی عسکری مہم میں شریک نہیں ہوں گے. منگل کو امریکی ریاست کیلیفورنیا میں چک ہیگل نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ زمینی فوج بھیجنے جیسی کاروائی نہیں ہے. انہوں نے کہا,
جیسا کہ صدر اوباما نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم عراق میں اس قسم کے کسی بھی فوجی مشن کا آغاز نہیں کر رہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ زمینی فوج بھیجنے جیسی کارروائی نہیں ہے. ہم اس قسم کا کوئی آپریشن نہیں کر رہے.
مسٹر ہیگل نے مزید کہا کہ یہ فوجی علاقے میں موجود صورتحال کا تفصیلی اور گہرا جائزہ لیں گے.
میں نے صدر کو یہ تجویز پیش کی تھی اور صدر نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں 130 افراد پر مشتمل یہ وفد شمالی عراق کے علاقے اربیل میں بھیجوں تاکہ وہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے سکیں اور عراقیوں کو درپیش مسائل اور خطرات سے نمٹنے کے لیے ان کی مدد کی کوششیں جاری رکھیں.
اس سے قبل اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ شدت پسندوں کے خوف سے نقل مکانی کرنے والے ہزاروں افراد اب بھی شمالی عراق میں ایک پہاڑ پر پھنسے ہیں اور انہیں زندہ رہنے کے لیے فوری مدد درکار ہے. عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ کوہ سنجار پر پھنسے یزیدی فرقے سے تعلق رکھنے والے ان خاندانوں کو فوری طور پر خوراک, پانی اور انتہائی سرد موسم سے بچاؤ کے لیے عارضی پناہ گاہیں درکار ہیں. پینٹاگون کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ امریکی حکومت سنجار میں جاری لڑائی سے متاثرہ عراقیوں کی مدد کے ذرائع تلاش کرتی رہے گی تاکہ دولت اسلامیہ کی جانب سے انسانی نسل کشی کے واقعات سے بچا جا سکے. ادھر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کے ایک اہلکار کیرن ڈوائر کا کہنا ہے کہ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے کسی بھی آپریشن سے پہلے سیکیورٹی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ ضروری ہے. انہوں نے کہا, مسٹر ڈوائر کہہ رہے ہیں, اس وقت جو لوگ کوہ سنجار سے نیچے اتر رہے ہیں انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مدد حاصل ہے. کوہ سنجار سے نیچے اترنا انتہائی دشوار گزار ہے. انسانی حقوق کے کارکنان اس پہاڑ پر مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے. شدت پسند اور مسلح گروہ وہاں سے حملے کے لیے تیار ہیں. ہیلی کاپٹرز جو قریبی علاقوں میں فضا میں موجود ہیں ان پر فائرنگ کی گئی ہے. چھوٹے پیمانے پر مدد کرنے کے لیے بھی اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال ہے, اس لیے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. واضح رہے کہ امریکہ شمالی عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر فضائی حملے کر رہا ہے. اس تنظیم کے خوف کی وجہ سے مذکورہ علاقے سے بڑی تعداد میں لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. میتھیو باربر یزیدی کمیونٹی پر تحقیق کر رہے ہیں اور اس وقت اربیل میں موجود ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ مہاجرین نے بے چینی کی کیفیت بیان کی ہے.
ان افراد کی باتیں انتہائی خوفناک ہیں۔ میری ایک شخص سے کل بات ہوئی، اس کے خاندان کے 7 افراد کو جنگجوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس شخص کا پورا خاندان جہادیوں کے قبضے میں ہے، جس میں اس کی بیٹی، داماد اور ان کے 5 بچے شامل ہیں۔ لوگ انتہائی دکھی ہیں، ان کی زندگی کا پورا نظام تباہ ہو گیا ہے، وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور بہت سے خاندان پہاڑ پر پانی اور دواؤں کی شدید قلت کے باعث ہلاک ہو گئے ہیں۔
امریکہ، برطانیہ اور فرانس یزیدی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 5 راتوں میں امریکہ اور برطانیہ کے طیاروں نے عراق میں پھنسے افراد کے لیے خوراک، پانی، ادویات کے 310 بنڈل گرائے ہیں۔ امریکہ نے دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ عراقی کرد سیاسی رہنماؤں نے اتوار کو بین الاقوامی برادری سے اپیل کی تھی کہ وہ شدت پسندوں سے لڑنے اور انہیں شکست دینے کے لیے فوجی مدد کریں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھی نخبت ملک۔ امریکہ نے جب داعش پر فضائی حملے شروع کیے تو کہا گیا کہ کسی بھی صورت وہ وہاں اپنی فوجیں نہیں بھیجے گا، تو سوال یہ ہے کہ یہ 130 عسکری مشیر آخر وہاں کریں گے کیا؟ امریکی تھنک ٹینک اسٹریٹجک فور کاسٹنگ سے منسلک مشرق وسطی کے تجزیہ کار کامران بخاری کو میں نے فون کیا اور ان سے یہی سوال پوچھا۔
دیکھیں، یہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ان کا سٹیٹڈ رول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ان کی جو ملٹری سٹرکچر ہے اس کو ری آرگنائز کرتے ہیں۔ ان کو بیسیکلی ایک اوور سائٹ کا رول ہے، وہ جو کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں پروفیشنلزم کے اندر، جو کوئی ویکنیسز ہیں اسپرٹ ڈی کور کے اندر، اور جو دیگر جو لوجسٹیکل اسپیکٹس ہیں ان کو بیسکلی دوبارہ سے جو ہے وہ محرک کرتے ہیں، اور اپنا جو ان کی ٹروپ ڈپلائمنٹس ہیں، کس طریقے سے وہ بیٹل فیلڈ جو ہے اسٹریٹجی ترتیب دی جا رہی ہے، اور ٹروپ ڈپلائمنٹس اور ریسورس ایلوکیشن۔ بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو ایڈوائزرز ہیں، یہ جسے کہتے ہیں کہ بیہائنڈ دی سینز فورسز کو جو ہے زیادہ سے زیادہ فعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ٹھیک، تو یہ باقاعدہ جنگی حکمت عملی میں ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف وہاں پر جو مشکل میں عوام ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔
دیکھیں، جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے پبلک سٹیٹمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریالٹی کو جو ہے وہ آبفسکیٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھے رہتے، اور زیادہ تر جو عوام تک بات پہنچائی جاتی ہے اس میں یہ تو نہیں کہا جاتا جی ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، کیونکہ پھر ملکی خود مختاری اور جو ہے نا وہ ساورنٹی کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ عراقی گورنمنٹ شرمندہ ہوتی ہے اپنے لوگوں کے سامنے، امریکی گورنمنٹ جو ہے دباؤ کے اندر آتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے پبلکلی کبھی نہیں کہا جائے گا، لیکن ان کا بہت زیادہ وائڈ رینجنگ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔
ٹھیک، تو 130 ملٹری ایڈوائزرز امریکہ نے بھیجے ہیں کردستان میں، کیا یہ نمبر جو ہے یہ کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کیا امریکہ ایک عرصے کے لیے وہاں پر اپنی انگیجمنٹ کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، یا یہ جلدی سے اپنا کام کر کے نکل جائیں گے وہاں سے؟
فی الحال تو ان کو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ جو ابھی ایک وہ انکلاسیفائڈ جو رپورٹ ہے جس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ پریس میں آئی ہیں، جو کہ پینٹاگون کے جو سینئر جنرلز ہیں انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری چاک ہیگل کو دی تھی پریلیمنری اسیسمنٹ، جب آئی ایس نے جو ہے موصل پہ قبضہ کیا تھا، اس کے بعد میں تو اس کی روشنی میں تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نہ ہی کوئی زیادہ دیر وہاں رہیں گے اور نہ ہی اتنی جلدی واپس آئیں گے۔ ایک میڈیم ٹرم کے لیے جو ہے یہ ان کو وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے، اور جو حالات تبدیل ہوتے ہیں یا یہ مطلب ان کی جو اپنا نفری ہے اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھائی کہ کوئی سیٹ رول ہے کہ جی بڑے عرصے تک رہیں گے یا بس کام ختم کر کے تو جلدی واپس گھر آ جائیں گے۔
لیکن کامران، یہ کرد فورسز کی مدد کرنا جو ہے، یہ امریکہ کے علاوہ فرانس سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے گا، تو ان کی مدد کرنا یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو کیا یہ کوئی پالیسی ابھرتی نظر آ رہی ہے ہمیں؟
جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات تو صاف ہے کہ کوئی بھی ملک امریکہ سمیت جو ہے اپنی گراؤنڈ فورسز کامبیٹ ٹروپس کو کمٹ نہیں کرنے والا, تو اس چکر میں تو یہ نہیں پڑ رہے. لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی جو ہے کردوں اور جو شیعہ ڈومینیٹڈ عراقی سینٹرل گورنمنٹ کی سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر انحصار کرنا, وہ بھی جو ہے وہ بالکل ایک بیسکلی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل سوئسائڈ کمٹ کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اور جو کارکردگی آئی ایس نے دکھائی اور جو کارکردگی کردوں نے اور عراقی گورنمنٹ فورسز نے دکھائی, اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اب کیسے مدد کی جائے, ہتھیار دیے جا سکتے ہیں, ٹریننگ دی جا سکتی ہے, جیسے پہلے میں نے کہا ایڈوائز دی جا سکتی ہے, اور ہوپ فلی جو جس بات کے اوپر زیادہ تر لوگ میڈیا جو ہے نا وہ اشارہ نہیں کر رہے اور نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک ایران کے ساتھ امریکہ کا ٹیگ ٹیم چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم زیادہ تر ایئر آپریشنز کریں گے, اوپر سے ایئر اسٹرائکس کریں گے, اور جو زیادہ تر جو زمینی کاروائی ہے وہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو اسلامک ریولوشنری گارڈز کور کی جو قدس فورس ہے اس نے بھی اتنے ہی ایڈوائزر تقریباً جو ہے بھیجے ہیں جتنے ہم اپنا امریکہ نے بھیجے ہیں, اور وہ جو ہے نہ صرف جو کردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بغداد کی فورسز کے ساتھ, وہ جو شیعہ ارریگولر ملیشیاز ہیں ان کو بھی متحرک کر رہے ہیں.
گویا یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم مغربی ممالک کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی ایک باقاعدہ انگیجمنٹ, ایک باقاعدہ کمٹمنٹ دیکھیں گے کردستان کے اندر.
جی, اور اس میں یاد رہے کہ ترکی کو بھی ہمیں جو ہے بیسکلی نظر رکھنی پڑے گی, کیونکہ ترکی کے اندر ابھی تک تو چونکہ وہ وہاں پر سابق وزیر اعظم رجب طیب اردوان جو ہے وہ صدر بننے کے جو ہے وہ مہم پہ چلے ہوئے تھے, تو ظاہر ہے ان کی بینڈ ویتھ اتنی نہیں تھی, لیکن اب چونکہ وہ صدر بن چکے ہیں اور ان کو دکھانا ہے کہ بھائی میں جو ہوں اچھی خاصی طاقت رکھتا ہوں, اور ان کے پاس کوئی اور یہ خطرہ بھی ہے عراق, سیریا میں تو زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن یہ ہے کہ عراق کے اندر ان کے کچھ تھوڑا بہت اثر رسوخ ہے, تو ہو سکتا ہے ترکی بھی اپنی افواج جو ہے, ویسے تو ترکی افواج کردستان کے اندر, عراقی کردستان کے اندر ان کی کچھ چند ہزار کی نفری کئی سالوں سے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس جو ہے نا اپنا میچ میں جو ہے نا کودیں گے.
اسٹریٹیجک فورکاسٹنگ کے تجزیہ کار کامران بخاری. اور اب پاکستان سے کچھ اور خبریں, جن میں پہلی یہ کہ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق قبائلی علاقوں سے پولیو کے 5 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, اس سال کل تعداد 115. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اکسائی.
اسلام آباد میں وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز کے اے پی آئی مینیجر ڈاکٹر رانا محمد صفدر نے بی بی سی کو بتایا کہ قومی ادارہ صحت یعنی این آئی ایچ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ میں 5 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان میں 3 کیسز خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ سے سامنے آئے ہیں, جبکہ 2 کا تعلق شمالی اور جنوبی وزیرستان ایجنسیوں سے بتایا گیا ہے. ان کے مطابق گزشتہ ماہ بھی شمالی اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 2 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق کی گئی تھی. ڈاکٹر رانا کا کہنا تھا کہ اس سال اب تک ملک بھر سے 115 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جن میں سب سے زیادہ کیسز 84 قبائلی علاقوں سے رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ 19 کا تعلق خیبر پختونخوا, 10 کا سندھ اور 1-1 کا پنجاب اور بلوچستان کے صوبوں سے بتایا گیا ہے. خیال رہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے انسدادی پولیو کی کئی مہم چلائے گئے ہیں, تاہم اس کے باوجود پولیو سے متاثر افراد کی تعداد میں کمی نہیں آ رہی. اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ بے گھر ہونے والے بعض خاندان بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر رہے ہیں. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پشاور میں گٹر کے پانی میں پولیو وائرس کی تصدیق کے بعد محکمہ صحت کے حکام نے پولیو کے خلاف مہم میں کئی گنا اضافہ کیا ہے, اور گزشتہ چند ماہ کے دوران پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں لاکھوں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں. رفت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے کراچی میں بحریہ ٹاؤن کو مہنگی زمین سستے دام دینے کے بارے میں متعلقہ حکام سے 15 روز کے اندر جواب طلب کیا ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
سپریم کورٹ کے جسٹس امیر ہانی مسلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ حکم محمود اختر نقوی نامی ایک شہری کی درخواست پر جاری کیا ہے, جن کا موقف تھا کہ سپر ہائی وے پر بحریہ ٹاؤن کی تعمیر جاری ہے. یہ منصوبہ سابق صدر آصف علی زرداری کے بزنس پارٹنر ملک ریاض نے شروع کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن منصوبے کے لیے دور دراز کے علاقے کے لوگوں سے سستی زمین خرید کر اس کے بدلے میں شہر کے قریبی علاقے میں حکومت سے مہنگی زمین حاصل کی گئی ہے. درخواست گزار نے اس سودے کو فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں. انہوں نے اس مبینہ فراڈ میں ملک ریاض کے ساتھ سینئر ممبر ریونیو سندھ, ڈپٹی کمشنر ملیر اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بھی ملوث قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے مل کر 300 ارب روپیوں کا گھپلا کیا ہے۔ عدالت نے آج حکم جاری کیا کہ مطلعے کا حکام عدالت کو تحریری طور پر آگاہ کریں کہ کس قانون کے تحت سستی زمین کے بدلے مہنگی زمین فراہم کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ بحریہ ٹاؤن منصوبے سے پہلے سپر ہائی وے پر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے ڈی ایچ اے سٹی کے نام سے رہائشی منصوبے کا آغاز کیا تھا۔ بعد میں ملک ریاض نے اس منصوبے سے پہلے ہی شہر کے قریبی بحریہ ٹاؤن رہائشی منصوبے کا اعلان کیا، جس کے لیے کراچی کے ہزاروں لوگوں نے درخواستیں جمع کرائیں۔ اس سے پہلے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور بحریہ ٹاؤن انتظامیہ میں کلفٹن فلائی اوور کی تعمیر پر تنازع جاری ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے قریب بحریہ ٹاؤن نے بحریہ کمپلیکس تعمیر کیا تھا اور ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے فلائی اوور تعمیر کیا، اور جس پر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے اعتراض کر دیا تھا اور معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
مجھے بڑی دیر سے انتظار ہے کہ آپ کو شیرنی کے بچے کی خبر سنائیں جو ماں کی لاش پر پہرا دیتا رہا۔ یہ خبر ابھی آنے کو ہے۔ سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیروین اور جہانما سنا کیجیے۔
بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں 2 بم دھماکوں کی اطلاع ہے، جن میں کم از کم 19 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان میں سے ایک دھماکہ آج شام سیٹلائٹ ٹاؤن میں منی مارکیٹ کے قریب ہوا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کے مطابق منی مارکیٹ کے قریب نامعلوم افراد نے قومی پرچم اور بیجز فروخت کرنے والے ایک شخص پر دھماکہ خیز مواد پھینکا، جس میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ جبکہ گزشتہ شب شہر کے وسطی علاقے پرنس روڈ پر بھی پرچم اور بیجز فروخت کرنے والی ایک دکان کے سامنے دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہوئے، جن میں دکان پر موجود افراد کے علاوہ راہگیر بھی شامل تھے۔ اس دھماکے میں زخمی ہونے والے ایک بچے زبیر احمد کا کہنا تھا،
ہم رستے پہ جا رہا تھا، آواز تو بہت زوردار آواز تھا، موٹرسائیکل پہ ہم بیٹھا تھا، بس جب ہم آگے گئے تو پیچھے تھوڑا درد ہوا، جب میرے باپ نے دیکھ لیا تو ادھر تھوڑا زخم تھا، پھر آج اسپتال میں آ گیا۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق پرنس روڈ پر دھماکہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا، جس کے لیے 1 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد یوم آزادی کی تقریبات کو سبوتاش کرنا ہے۔
ہم نے بڑے شایان و شان طریقے سے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آزادی مناتی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اس شایان و شان طریقے سے اس کو منائیں گے۔ اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات، یہ دہشت گرد اپنے مظلوم عزائم سے ہمارا جو ہمارے عزائم ہیں، جو ہماری آزادی کی تقریبات ہیں، ان کو سبوتاش کرنے کی ایک کوشش ہے۔
کوئٹہ میں پرنس روڈ پر ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ تنظیم کی جانب سے کولو اور دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر بھی حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ کالعدم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے کولو اور نوشکی میں سیکورٹی فورسز پر حملوں کا دعویٰ کیا، لیکن سرکاری سطح پر سیکورٹی فورسز پر حملوں کی تصدیق نہیں کی گئی۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
اور اب آ گیا شیر کا بچہ۔ قصہ بھارت کے صوبے گجرات کا ہے، جہاں ایک مردہ شیرنی کا 15 ماہ کا بچہ ٹہلتے ٹہلتے جنگل کے رینجرز کو اپنی ماں کی لاش تک لے گیا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، غزنفر حیدر کی زبانی۔
تفصیلات کے مطابق گجرات کے شہر گیر میں ایک شیرنی کا بچہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا رینجر کے ایک اہلکار کو دیکھ رہا تھا۔ اہلکار کی نظر جب بچے پہ پڑی تو اس نے چپ چاپ اس کا پیچھا کیا۔ بچہ اہلکار کو اپنی ماں کی لاش تک لے گیا، اور جب تک اہلکار دیگر حکام اور نفری کے ساتھ واپس نہیں آیا، بچہ لاش پہ پہرا دیتا رہا۔ جنگل رینجر کے اہلکار رانا موری نے بتایا کہ ہفتے کی شام کو وہ تلسی شیام کے علاقے میں نگرانی کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک شیر کے بچے پہ پڑی۔ موری کے مطابق عموماً اس عمر کے شیر کے بچے اکیلے نہیں گھومتے، عام طور پر ان کے ساتھ ان کی ماں موجود ہوتی ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا. میں نے بچے کا پیچھا کیا تو وہ مجھے ایک ٹیلے کی جانب لے گیا جہاں اس کی ماں روپا پڑی ہوئی تھی. پہلے مجھے ایسا لگا کہ وہ سو رہی ہے, لیکن جب وہ ہلی نہیں تو میں نے چھڑی سے اسے جگانے کی کوشش کی. تب مجھے پتا چلا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے. شیرنی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت جنگل کے دیگر جانوروں سے لڑائی کے بعد ہوئی. حکام کے مطابق یہ لڑائی جنگلی بھینسوں سے ہوئی تھی. جنگل کے ڈپٹی کنزرویٹو اشومان شرما کے مطابق شیرنی کے بچے کا یہ رویہ بہت عجیب و غریب ہے اور انہوں نے شیروں میں ایسا بہت کم دیکھا ہے. شرما کے مطابق 11 سالہ اس شیرنی کی موت پسلیاں ٹوٹنے اور خون بہنے سے واقع ہوئی. 2010 میں کی گئی ایک گنتی کے مطابق گیر میں شیروں کی اس محفوظ پناہ گاہ میں 411 شیر موجود ہیں. وائلڈ لائف انسٹیٹیوٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ شیر کے بچے 2 سے 2.5 سال کی عمر تک پوری طرح اپنی ماں کے ماتحت ہوتے ہیں. 15 ماہ کے اس بچے کی دیکھ بھال اب جنگل کے حکام کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کو اس بچے کو کسی دوسری شیرنی کے حوالے کرنا ہوگا.
بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنائی غزنفر حیدر نے. اس وقت بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے یہ فیچر ہماری ویب سائٹ پر. اور اب ذکر ایرانی نژاد میتھمیٹیشین یا ریاضی دان پروفیسر مریم مرزا خانی کا, جن کو پیچیدہ جیومیٹری پر نمایاں کارکردگی میں ایک بہت اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا ہے. مریم مرزا خانی ریاضی کے شعبے میں دیا جانے والا اعلیٰ ترین اعزاز فیلڈز میڈل جیتنے والی پہلی خاتون ہیں. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ سنیے خدیجہ عارف سے.
مریم مرزا خانی کو ملنے والے اس اعزاز کو تاریخی قرار دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت زمانے سے واجب الادا تھا. انہیں یہ اعزاز سول میں ریاضی دانوں کی بین الاقوامی کانگریس میں دیا گیا. یہ کانگریس ہر 4 سال بعد منعقد کی جاتی ہے اور اس میں 4 میڈلز دیے جاتے ہیں. اس بار اس کے فاتحین میں برطانیہ کی وارک یونیورسٹی کے پروفیسر مارٹن ہیرر بھی ہیں. پروفیسر مرزا خانی یہ انعام حاصل کرنے والی پہلی خاتون ریاضی دان ہیں. ایک عرصے سے اس کمی کا احساس چلا آ رہا تھا کہ کسی خاتون کو اب تک یہ میڈل نہیں مل سکا تھا. میڈل کمیٹی کی ایک رکن اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ڈیم فرانسیس کروان نے کہا کہ ریاضی کو مردوں کا شعبہ تصور کیا جاتا ہے. مریم مرزا خانی کو رائمن سرفیس نامی ریاضی کے کنسٹرکشن پر انعام کا مستحق قرار دیا گیا. واضح رہے کہ ریاضی کے شعبے میں فیلڈز میڈل کو نوبل انعام کے طور پر دیکھا جاتا ہے, اور اس کا فیصلہ ریاضی کی بین الاقوامی یونین آئی ایم یو کی کمیٹی کرتی ہے. اس کا قیام کینیڈا کے ماہر ریاضی جان فیلڈز نے کیا تھا, اور اس کے فاتحین کو میڈلز کے ساتھ $15,000 کی رقم بھی انعام میں دی جاتی ہے. پہلی بار یہ اوارڈ سن 1936 میں دیا گیا تھا, اور اس کے بعد 1950 سے ہر 4 سال بعد دیا جاتا ہے. جان فیلڈز کا کہنا تھا کہ یہ اعزاز ایسے ریاضی دان کو دیا جانا چاہیے جو 40 سے زیادہ عمر کا نہ ہو, تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں مزید کارنامے انجام دے سکے. دوسرے دو فاتحین میں برازیل کے ریاضی دان آرتھر اویلا ہیں, جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی ڈائنامیکل نظام پر 21 سال کی عمر میں مکمل کی. ان کے علاوہ چوتھے انعام کے مستحق بھارتی نژاد منجل بھارگو ہیں.
رپورٹ سنا رہی تھی خدیجہ عارف. اور میں نے تہران میں موجود صحافی زہرا زیدی سے پوچھا کہ ایران میں اس انعام پر رد عمل کیا ہے.
مریم مرزا خانی نے جو یہ یعنی اپنے میدان میں اتنا زیادہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, تو ظاہر ہے کہ ایرانی قوم اور ملک جتنا بھی اس پر فخر کرے وہ کم ہے. یہاں پر تمام ٹیلی ویژن چینلز وغیرہ پر یہ دکھایا جا رہا ہے, ہر نیوز بلیٹن میں دکھایا جا رہا ہے, اور یقیناً کل کے اخبارات اور جو شام والے نیوز پیپرز ہوں گے ان میں بھی ہوگا. اتفاق سے میری نظر نہیں پڑی, لیکن جو کچھ میں نے بھی سائٹ وغیرہ پہ دیکھا اس میں بھی ان کے بارے میں کافی کچھ آ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ بہت اچھا ریئیکشن ہے, لوگ بہت خوش ہیں.
آج کی بڑی خبر ہے یہ ایران میں.
جی بالکل, یقیناً.
اچھا, تو مریم مرزا خانی امریکہ میں رہتی ہیں, سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, تو کیا اس کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے, ان کا امریکہ میں رہنا اور سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانا, ایران اور امریکی سیاست اس کا ذکر ہو رہا ہے؟
نہیں, امریکی سیاست سے تو کوئی مطلب نہیں ہے, تو علمی میدان کی چیز ہے.
اچھا,
اور یہ مریم مرزا خانی جو تھی, انہوں نے 1995 میں جو یہاں پر ہر شہر میں تقریباً ایسے اسکولز ہیں کہ جو اوور انٹیلیجنٹ بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے خاص ہوتے ہیں, اور ان کو خاص فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں جو سلیکٹ ہوتے ہیں مختلف امتحانات میں, اور اس میں کافی بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی. تو یہ 1995 میں ایسے ہی ایک اسکول کی تہران کی پڑھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے ورلڈ میتھس اولمپکس میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل لیا تھا, ایران کی طرف سے گئی تھی, ایران کو ریپرزینٹ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے گریجویشن کیا ہے صنعتی شریف یونیورسٹی سے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب ایران میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ باوجود اس کے کہ تمام تر سیاسی توپوں کا رخ ادھر ہے اور تمام تر محاصرے میں ہے, لیکن ایران نے اپنے علمی میدانوں میں کتنا زیادہ اور مضبوط قدم رکھا ہے اور جمایا ہے, اور بچوں کے فیوچر کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے کتنی اچھی طرح کوششیں کی جا رہی ہیں, اس کا اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے یہاں صنعتی شریف یونیورسٹی سے پڑھا اور وہاں سے گریجویشن کیا, اس کے بعد یہ ہارورڈ گئی ہیں. تو جڑیں تو ایران میں ہی تھی نا, تو اس وجہ سے ایران کی ظاہر ہے. اور یوں بھی اگر جو کوئی ایران کے خلاف یا اسلام کے خلاف کام نہیں کرتا, وہ قوم کے لیے افتخار ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے.
تو بالکل, تو ایرانی حکومت کی طرف سے کوئی ابھی تک رد عمل آیا, کوئی بیان آیا ان کا سامنے؟
نہیں نہیں, تمام تر یہ جو ٹیلی ویژن وغیرہ پہ رپورٹس اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہ تعریف میں آ رہی ہیں, تو اسے آپ وہی رد عمل سمجھیں, مطلب حکومت کا, حکومت کی طرف سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے اور تمام ذمہ داروں کی طرف سے ہو رہا ہے. علمی میدان میں تو کوئی بھی یا کسی بھی ایسے کی جس میں انسانی خدمت ہوتی ہو اسے کوئی بھی کرے تو ایران میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے, نہ کہ اگر خود ایرانی بچہ ہو اور ایرانی انسان مطلب شخص ہو تو وہ تو بہت ہی اہم چیز ہے. اور انہوں نے اتنی کم عمری میں, 30 سال سے کم عمر میں انہوں نے پرنسٹن میں پڑھانا شروع کیا, تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہاں بہت اچھا ریئیکشن ہے, لوگ بہت خوش ہیں اس
بات. اچھا, بہت خوب. تو آخر میں کوئی ایسی خبر کہ وہ واپس آئیں گی ایران, وہاں پر لوگوں سے ملنے, اپنی استادوں سے ملنے, یا ان سکولوں کے پاس جانا, ان سکولوں میں واپس جانا جہاں وہ پڑھ چکی ہیں, کوئی ایسی خبر ہے ابھی تک؟ نہیں
نہیں, ایسی کوئی خبر اب تک تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ یقیناً آئیں گی, جب مطلب گورنمنٹ کی طرف سے اتنا کوئی انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے کہ وہ ملک سے یہاں سے فرار ہو یا یہاں کی خیانت کی ہو یا یہاں کی دشمنی کی ہو. انہوں نے تو اتنے بڑے میدان میں قدم رکھا, یہاں پہ بھی کامیابیاں حاصل کی اور مزید اس میں کھلے میدان میں جا کے وہاں اور بھی زیادہ کامیابی حاصل کی. جب چاہیں گی آئیں گی تو ظاہر ہے.
یہ تھی تہران سے صحافی زہرا زیدی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت بھی مریم نواز شریف کا ٹویٹ کہ تم روتے ہی رہنا سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے. یہ فیچر تیار کیا تھا ہمارے ساتھی طاہر عمران نے, اس وقت براہ راست اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر, کل کے لیے کیا فیچر تیار کر رہے ہیں؟
ہمارے ملک میں اس وقت اگر ٹاپ 10 ٹرینڈز کے اوپر نظر ڈالیں تو صبح اگر میاں نواز شریف صاحب کے حامیوں کا پلڑا بھاری تھا تو اب جاوید ہاشمی صاحب اوپر آ چکے ہیں.
اچھا, جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے طاہر؟ کیا کہا جا رہا ہے جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں؟
جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں سب کچھ وہی کہا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا. یعنی اس وقت وہ دنیا کے بدترین انسان بنے نہیں تو بننے جا رہے ہیں ٹویٹر پر. یہ میں حقیقی زندگی کی بات نہیں کر رہا. اور عمران خان کے فالوورز ہیں وہ ان پر لان تان کا آغاز نہیں کر رہے تو کر چکے ہوں گے اب تک.
اچھا, اس کے علاوہ کیا ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پر؟
اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وزیراعظم نواز شریف کی جو تقریر کے حوالے سے, بیسیکلی جو عمران خان کے فالوورز تھے ان کا پلڑا پہلے دن سے بھاری تھا اور کافی ان کو سپورٹ مل رہی تھی ٹویٹر پر, لیکن پھر پچھلے دنوں ایک گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران نواز شریف کی پارٹی نے بھی پل بیک کیا ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 3 ٹاپ ٹرینڈ جو ہیں وہ نواز شریف کے ہیں, جن میں پاکستان نیڈز نواز شریف ایک ٹرینڈ ہے جو کہ 5 میں بھی آ رہا ہے. صبح تک ٹرینڈ کر رہا تھا لیکن اب نیچے آ چکا ہے. میرے خیال میں جو ہیٹ ہے وہ کیونکہ جاوید ہاشمی اور عمران خان ابھی میرے خیال میں کوئی انٹرویو دے رہے ہیں جس میں انہوں نے دوبارہ ایک یو ٹرن لیا ہے, کہا ہے کہ میں نے ٹیکنوکریٹ حکومت کا نہیں کہا تھا, تو وہ اب آہستہ آہستہ عمران خان اوپر آ رہے ہیں, اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ یہ کتنے نمبر والا عمران خان کا یو ٹرن ہوگا.
اچھا, تو طاہر کئی اندازہ ہوتا ہے یہ ٹویٹر سفیئر کے اندر جو جھگڑا چل رہا ہے ان دونوں پارٹیوں کے حمایتیوں میں اس سے کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ کل کیا موڈ ہے ان کا؟
کل موڈ بڑا ڈیفائنٹ لگ رہا ہے. یعنی کہ اگر 30,000-40,000 ٹویٹس جو ہیں وہ آزادی مارچ کو ملی ہیں تو تقریباً 35,000-37,000 جو ٹویٹس ہیں وہ میں بات کر رہا ہوں اب تک ٹوٹل پچھلے ہفتے کے اندر وہ نواز شریف کے ٹرینڈ کو ملی ہیں. تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف عمران خان کے حامیوں کا موڈ تھوڑا سا بھی جو ہے وہ پیزیمسٹ نظر آ رہا ہے, وہ جاوید ہاشمی کی وجہ سے بھی اور شاید اس وجہ سے بھی کہ ان کو اب باتیں سننے کو مل رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کا.
ٹھیک, طاہر عمران, ہمارے پاس وقت ختم ہوا. طاہر عمران, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, نہیں تو ان سے اور بات کرتے. ہمارے اسٹوڈیو مینیجر رابن وارن یہاں, ذیشان حیدر اسلام آباد میں, ایڈیٹر ہنیہ علی اور پروڈیوسر ماہ پارا. ہماری پوری ٹیم کے ساتھ لندن سے ہمیں اجازت. خبروں کا خلاصہ آنے کو ہے لیکن ہم سب کی جانب سے یہاں سے شب بخیر.
پاکستان کے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان چودھری برادران اور طاہر القادری کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں تاکہ فوج کو مداخلت پر مجبور کر کے اقتدار حاصل کیا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے ایک روز قبل حکام نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں کو سیل کر دیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک نے ریاست کی جانب سے ممکنہ خلاف آئین اقدامات کو روکنے کے لیے دائر درخواست پر ایک پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے جو 15 اگست سے اس درخواست کی سماعت کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ شمالی عراق میں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے زیر قبضہ ایک پہاڑ پر پھنسے 10,000 افراد کو نکالنے کے لیے مختلف ریسکیو آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک نے آج عدالت میں اپنے دور اقتدار میں لیے گئے اقدامات کا جذباتی انداز میں دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سن 2011 میں مظاہرین کو ہلاک کرنے کے احکامات نہیں دیے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔